الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل الله من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ملك درود جي محمد وآل محمد. ارباب اعزاء، عوامل بقائے کربلا کی چوتھی اور آخری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں، کہ جسے سورہ رات کی 17ویں آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں. گو کہ خمسے کا اعلان تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر، کہ جس کا اعلان منتظمین کو پہلے کیا جا چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ چار مجالس ممکن ہو سکی تھیں، اور کل کے لیے معذرت، تو آج ہماری گفتگو اپنے چوتھے اور آخری مرحلے میں داخل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ دنیاوی مثالوں کے ذریعے سے حق و باطل کو پہچنوا رہا ہے، اس لیے کہ انسانی عقل ناقص ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 300 سے زیادہ شریعتیں نازل کی ہیں، کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے استفسار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب عرش الہی کی طرف سر اٹھایا تو کچھ نور کی ہستیاں نظر آئیں، کچھ نورانی شبیہیں نظر آئیں، تو پوچھے یہ کون ہیں، تو ان کا تعارف کرائے اور کہا کہ ان میں جو سب سے پہلا نور دیکھ رہے ہو وہ تمہاری نسل سے آخری نبی ہوگا، اور 330 یا تقریباً 300 سے زیادہ، یہ 30 کا فگر اس وقت میں شک میں ہوں کہ 30 ہے یا نہیں، لیکن 300 سے زیادہ شریعتوں کا ذکر کیا، اور میں سب سے آخری شریعت میں اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کروں گا. یہ تمام شریعتیں در حقیقت انسان کی تربیت و ہدایت کے لیے تھی. گویا جس طرح ایک اسکول میں پرائمری سے بھی پہلے کچھ کلاسز ہوتی ہیں جو بچوں کو وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد پرائمری، سیکنڈری، اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی، تو در حقیقت جو سب سے اعلیٰ ترین مرحلہ تھا انسانیت کے کمال اور معراج کا، وہ سرکار دو جہاں کی بعثت کے ذریعے سے ممکن و میسر ہوا، کہ جب 27 رجب کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی کا نزول فرمایا اور اعلان ہوا آپ کے نبی ہونے کا، اعلان ہوا، توجہ رکھے گا، وَإِلَّا نَبِي تو
اس وقت بھی نبی تھے، کنت نبیاً، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وہ عالم در حقیقت الہیت میں، وہ عالم بالا میں اس وقت بھی نبی تھے. یہاں صرف اعلان ہو رہا، یہاں اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے. تو 27 رجب کو اعلان بعثت ہوتا ہے اور آپ درج نبوت پر ظاہری طور پر فائز ہوتے ہیں تاکہ اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک پہنچا سکے. یہ شریعت جو آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی قانون آنے والا نہیں ہے، یہی اکمل اور اشرف شریعت ہے اور یہی انسانیت کی نجات کی ضامن ہے. اور پھر اس کے بعد اوصیاء کا سلسلہ شروع ہوا، رسول اللہ کے بعد مولا کائنات اور امام علی، اور اس کے بعد 11 ائمہ تک سلسلہ، اور اس کے بعد 12 امام کی غیبت کبری اور صغرا. گویا کہ اس تمام مدت میں انسانیت کی ہدایت کے لیے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہی، اور ان تمام سالوں میں جب تک ائمہ موجود رہے ظاہری طور پر، واقع کربلا کے بعد سے لے کر 61 ہجری میں، واقع کربلا ہوتا ہے 260 ہجری میں، امام زمانہ غیبت کبری میں تشریف لے جاتے ہیں، غیبت کا زمانہ آغاز ہو جاتا ہے. 200 سال ائمہ موجود رہے، توجہ رکھیے گا، 200 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، یعنی خود در حقیقت عصمت موجود رہی، جس کی طرف کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے بعد امام معصوم کی 3 یا 4 بڑی بنیادی صفات ہیں جن کی وجہ سے ہم امام کو امام مانتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کا علم، ان کی عصمت، ان کی ولایت، اور ان کو یہ امور تفویض کیے گئے ہیں. گویا ہمارے عقیدے کے مطابق ایک تعبیر اگر استعمال کروں جس کو شہید مطہری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ان 200 سالوں تک، یعنی واقع کربلا کے بعد سے لے کر اور امام کی غیبت تک، گویا خود رسول اللہ موجود رہے. کیونکہ ہماری عصمت شرط ہے، جو اولون محمد و آخرون محمد و کلون محمد، ممکن نہیں ہے کہ جو عصمت رکھنے والے ہستیاں ہیں، جو علم الہی سے مضبوط ہستیاں ہیں، جن کی ولایت کی گواہی خداوند عالم دے رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی ایسا فعل انجام نہیں دے سکتا کہ جس کی نفی کوئی اور امام کر رہا ہو. یہ خود دلیل ہے عصمت امام پر، علم امام پر، کہ ان کا علم بھی اللہ کی طرف سے ہے، ان کی عصمت بھی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی ایک بھی امام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا قول، کوئی ایسا فعل انجام نہیں دے رہا جس کی نفی کسی اور امام کی تعلیم میں ہو رہی ہو. توجہ رکھے گا. اب ضمنی طور پر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پس امام حسن ظلم کیوں کر رہے ہیں، امام حسین تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں، امام سجاد دعاؤں کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا. چونکہ دین دین اجتماع ہے، دین دین معاشرت ہے، دین دین سوسائٹی ہے، لہذا ہمیں سوسائٹی میں رہنے کو حکم دیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا، سوسائٹی سے کٹ کر ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جو سوسائٹی سے کٹ کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ دیکھیے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے سگے رشتہ داروں سے، خود رشتہ داروں سے میل جول قطع کر دے، منقطع کر دے، 30 سال عمر ہوگی 3 سال رہ جائے گی. اور جس کی جو صلہ رحم شروع کر دے، 3 سال عمر ہوگی، بڑھ کے 3 سال ہو جائے گی. لیکن ایک مقام پر آ کر دین اور شریعت، جو انسانیت کی ہدایت اور تربیت کے لیے آئی تھی، ایک مقام پہ آ کے کہتا ہے کہ اس انسان کا سوشل بائیکاٹ کرو. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان جماعت میں حاضر نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا، نماز میں حاضر نہیں ہوتا. پھر نماز ایک رکن ہے، ٹھیک ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے تو حکم نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا اس کے لیے تو حکم نہیں ہے. اس کی ایک حکمت یہ علماء نے بیان کی ہے کہ ایک حکمت یہ ہے کہ یہ نماز دین کا ستون ہے، جو اپنے ستون کو توڑ رہا ہے اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے. ایک یہ. دوسری حکمت جو حقیقی سمجھ میں آئی وہ یہ کہ نماز با جماعت اجتماع کا نام ہے، سوسائٹی کے مختلف افراد کا نام ہے، وحدت و اتحاد کا نام ہے، ایک امام کے پیچھے اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے. تو جو شخص اجتماع سے دور ہوتا ہے، سوسائٹی سے دور ہوتا ہے، وحدت و اتحاد سے دور ہوتا ہے، تو ہم پر لازم و ضروری کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو. آپ نے دقت فرمائی؟ یعنی اسلام جو جوڑنے کے لیے آیا، ایک مقام پہ کہتا ہے جو اجتماع سے کٹ رہا ہے، جو اجتماع سے دور ہو رہا ہے اس کا سوشل وائی کاٹ کرو. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. تو گویا ان 200 سالوں میں ائمہ کی عصمت کیا ہے، وہ موجود رہی ہے. مثال کے طور پر بہت ہی سادی سی مثال میں جو بہت ہی سامنے نظر آنے والی، مثلا اس دیوار پر کوئی 10-12 بلب لگے ہوں اور ایک ہی تار جو ہے وہ جا رہا ہو، جو سب کو سپلائی کر رہا ہو، 12 بلب آپ فرض کیجئے، ٹھیک، پہلے بلب تک برقی رو پہنچے گی، جل جائے گا، دوسرے بلب تک الیکٹریسٹی پہنچے گی، روشن ہو جائے گا، تیسرے بلب تک الیکٹرون کا فلو ہوگا، کیا ہوگا، اس سے روشنی آنے لگے گی، چوتھے بلب تک بجلی پہنچے گی، دوبارہ سے وہ روشن ہو جائے گا، پانچویں بلب، چھٹے بلب، 12ویں بلب تک پہنچا دی اس الیکٹریسٹی کو، اس بجلی کو، روشن ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت ہے جو ان 12 کو جوڑے ہوئے ہے. توجہ رکھیے گا، ایک حقیقت ہے، ایک چیز ہے جو ان کو ایک جگہ ملائے ہوئے ہے عزیزانِ گرامی. اب وہ چیز کیا ہے کہ جو ان 12 بلبوں کو جوڑے ہوئے، وہ بجلی ہے، وہ پاور ہے، وہ حرارت ہے در حقیقت جو ان کو نور دے رہی ہے عزیزانِ گرامی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک وہ حقیقت جو جاری و ساری ہے، یعنی کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک جو حقیقت جاری و ساری ہے، وہ عصمت معصومین کی ہے کہ جو در حقیقت امام اول سے لے کر امام آخر تک جاری و ساری ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی امام کوئی ایسا عمل اسے سرزد نہیں ہوتا کہ جس کی عقل توبیخ کرے، یا عقلی تقاضوں کے منافی ہو، یا ادب و اخلاق کے منافی کوئی وہ حرکت انجام دے. پس اس بنا پر یہ جو ہمیں بعض اوقات تضاد نظر آتا ہے، یہ کیوں نظر آتا ہے؟ جب امام ایک ہیں، حقیقت ایک ہے، ایک ہی دین ہے، تو پھر یہ تضاد بظاہر یہ تضاد نہیں ہے. عزیزانِ گرامی یاد رکھے گا، یہ بہت وسیع عنوان ہے، صرف میں بہت ہی مختصر الفاظ میں اس کو کہہ کے گزر رہا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. تضاد نہیں ہے، ہر امام اپنے اس علم کے مطابق جو اسے ودیعت کیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کے مطابق اپنے زمانے کے جغرافیائی اور سیاسی حالات کے مطابق عمل کرتا ہے. امام علی ایک طرف جنگوں پہ جنگیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک طرف مولا کائنات 25 سال محروم کر دیے جاتے ہیں. وہاں پر امام علی کی حکمت عملی کچھ اور ہے، جس کو کل میں نے اشارہ کیا تھا ایک ضمنی بحث میں. امام حسن اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسی لشکر کو جس کو آخر وقت میں مولا کائنات خوارج کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، یا امیر شام کے خلاف، وہ در حقیقت وہی لشکر جو امام حسن کے پاس آتا ہے، وہ لشکر ساتھ نہیں دیتا، جس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، امام صلح پر، معاہدے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام حسین کے زمانے کے حالات مختلف ہیں، امام سجاد کے حالات مختلف ہیں، ہر زمانے کے امام کے حالات مختلف ہیں. لہذا یہ بحث جو میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دین تربیت کرنے والا ہے، ہر امام اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کی تربیت کر رہا ہے. اگرچہ کہ بظاہر ہمیں ائمہ کے افعال میں اور اقدامات میں اور حکمتوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے، یہ بظاہر تضاد ان کے فعل میں نہیں ہے، میری کوہتا عقلی ہے، میری ناقص نظری ہے کہ میں ان کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پا رہا، والا ان کا ہر عمل در حقیقت حکمت خداوندی کے عین مطابق ہوا کرتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. بس تربیت کی جا رہی ہے، بس اس سے میں اس بحث کو ادامہ نہیں دوں گا، اس کو یہیں سٹاپ کروں گا. آ جائیے اپنی بحث پر. واقع کربلا کے بعد ائمہ کی حکمت عملی در حقیقت ایک نئے انداز سے سامنے آتی ہے، اور جس کو میں نے اپنی گزشتہ مجالس میں ایک جملے میں عرض کیا تھا کہ عزاداری امام حسین وہ فلٹر ہے کہ جس سے در حقیقت حق کا حق باطل کا باطل الگ ہو جاتا ہے، مظلومیت الگ ہو جاتی ہے اور ظلم الگ ہو جاتا ہے، رحمانیت الگ ہو جاتی ہے اور شیطنت الگ ہو جاتی ہے۔ لہذا آئمہ کی جو حکمت عملی رہی وہ یہ رہی کہ اس اعضاء کو باقی رکھا جائے، کیوں؟ اس میں وہ دم ہے، اس میں وہ پاور ہے، اس میں وہ انرجی ہے جو نہ صرف یہ کہ تمہیں زندہ کر دے گی، بلکہ تمہیں نہیں بلکہ خود تمہارے ایمان کو، اسلام کو زندہ کر دے گی۔ توجہ رکھیے گا، جو شاعر کہتا ہے کہ اس قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے شاعر سے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، میں نے کہا اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوتا، اسلام کربلا ہی میں زندہ ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا اسلام، کربلا میں زندہ ہو گیا ہے۔ یہ ہماری ناقص النظری ہے کہ ہم یہ کہہ رہے کہ اسلام بعد میں زندہ ہوا ہے، اسلام تو اسی وقت زندہ ہو گیا تھا جب حسین نے در حقیقت کربلا میں قدم رکھا تھا۔ کیوں؟ حسین در حقیقت روح دین ہے، حسین اپنے زمانے میں صراط مستقیم ہے، حسین حجت خدا ہے۔ لہذا اگر علی حق ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے تو حسین جہاں ہے وہاں حق ہے، اور جہاں حق ہے وہاں حسین ہے۔ اسلام کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوا، اسلام کربلا میں زندہ ہوتا ہے۔ اور بلکہ یوں کہوں کہ جہاں جہاں آئمہ کے قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں دین وہیں وہیں سفر کرتا چلا جاتا ہے، دین وہاں سفر کرتا ہے، کیونکہ حسین نمائندہ ہے، روح دین ہے در حقیقت۔ حسین اپنے زمانے میں صراط مستقیم ہے، اور دلیل ہے میرے پاس، امام علی نے کہا انا صراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں۔ کیا مطلب؟ صراط مستقیم پہ تو چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کیا امام علی پہ کوئی قدم رکھے گا؟ یعنی صراط مستقیم کو سمجھو، صراط مستقیم ہم کہتے ہیں نا اہدنا صراط المستقیم، خدا صراط مستقیم پہ ہمیں گامزن کر، مولا علی کہہ رہے انا صراط المستقیم، تو کیا نعوذ باللہ اس کا کیا معنی کیا جائے گا کہ ہم مولا علی پہ خدا نہ خواہ تو کوئی جسارت کرے قدم رکھنے کی؟ ہرگز نہیں، یہ معنی دوسرا ہوگا۔ اور اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہوا صراطان، صراط مستقیم پوچھا راوی نے، سائل نے، مولا بتائے صراط مستقیم کیا؟ امام نے کہا دو راستے ہیں، ایک دنیا کا راستہ، ایک آخرت کا راستہ۔ الصراط الذی فی الدنیا، جو دنیا کا راستہ ہے، وہ هو الامام المفروض طاعته، وہ در حقیقت دنیا کا جو صراط مستقیم ہے وہ امام معصوم ہے کہ جس کی اطاعت تم پہ فرض کر دی گئی ہے، لہذا اس کی اقتدا کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اگر دنیا میں امام معصوم کے نقش قدم پہ چلے، اس کی اطاعت کی، اس کی پیروی کی، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، تو جنت اور جہنم کے درمیان جو پل ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے، وہاں سے گزرنے کا جواز تمہیں مل جائے گا۔ وہاں سے جو دنیا میں ولایت پر گامزن رہا ہے، جو دنیا میں امامت پہ گامزن رہا ہے، اسی کو در حقیقت وہیں سے گزرنے کا حق حاصل ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ لہذا یاد رکھے گا، تو ائمہ کی حکمت عملی تبدیل ہوئی، اس عزاداری کو باقی رکھا جائے۔ کیوں؟ اس عزاداری میں وہ جان تھی جو اسلام کو تحفظ دے سکتی تھی۔ عرض کیا تھا میں نے اس سے قبل والی مجالس میں، اگر امام زندہ رہے، امام زین العابدین، امام باقر، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کربلا کیوں نہیں بنائی؟ اس لیے کہ کربلا بنانے کی ضرورت نہیں تھی، ایک اصحاب نہیں تھے، ارادہ خداوندی تھا، وہ دلیل میں دے چکا ہوں۔ کیونکہ اب مظلومیت اس نہج سے پہنچ گئی تھی یا اس درجے میں پہنچ گئی تھی کہ یہ انسانی احساسات کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی، اور اس بے حسی کو جو اسلامی معاشرے پہ چھا گئی تھی، لوگ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، شب زندہ دار تھے، صائم النہار تھے، کیا کیا کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کا دین، ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کا تہجد کے لیے قیام کرنا، ان کے دنوں کو روزے رکھنا، اجتماع سے،
دین کی اجتماعی روح سے میل نہیں کھا رہا تھا.
کیسے لوگ تھے؟ ایسے لوگ تھے کہ ایک انتہائی عابد و پرہیزگار شخص تھا
جس کی زبان پر صرف کلام خدا رہتا تھا، تسبیح خدا کرتا تھا.
پتہ چلا امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں، کہتا ہائے حسین مظلوم مارے گئے.
پھر سوچتا ارے میں نے تو ذکر خدا کے علاوہ حسین کی مظلومیت کا نوحہ پڑھ دیا. استغفار کرتا ہے، دیکھا آپ نے،
استغفار پڑھتا ہے کہ میں نے کیوں حسین پر ان کی مظلومیت کو بیان کیا. ایسے ایسے لوگ موجود تھے، تصور کر سکتے ہیں. اور پھر میں اس کو بھی کہہ چکا ہوں پچھلے مجالس میں کہ تعجب ان لوگوں پہ نہیں ہے جو حسین کے ساتھ آئے ہیں، تعجب ان لوگوں پر ہے، سوال برانگیز برائے انہاس کہ برائے حسین نہیں آمدن، با حسین نہیں آمدن. تعجب ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو حسین کے ساتھ اٹھ کے آ گئے، اس لیے کہ تو یہ ولایت نہور تھے، ان کو تو آنا ہی تھا. تعجب تو ان پر ہے کہ جو صائم النہار اور قائم باللیل تھے، وہ کیوں نہیں آئے؟ ان کی نمازیں، ان کے روزے، اس کا مطلب ہے کہ ولایت محور نہیں تھے، یعنی ولایت کو، دین کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ نہیں سمجھ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ ادھر ادھر نکل گئے اور واقعی کربلا ہو گیا، جو آج اعتراض کیا جاتا ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں. توجہ کیجئے گا. تو ائمہ نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی، اور انشاءاللہ آج جو نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ پانچ نکات آپ کی خدمت عرض کر چکا ہوں، وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے کربلا واقع، ارادہ الہی، جامعیت، راہبریت امام معصوم، اصحاب امام حسین علیہ السلام اور پیامبران و سفیران کربلا، یہ پانچ نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. آج چھٹا نقطہ عرض کر رہا ہوں، وہ ہے ائمہ نے تاکید کی ہے کہ اس غم کو باقی رکھا جائے، اس عزا کو باقی رکھا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس واقعے میں وہ تاثیر ہے، وہ مظلومیت ہے جس کی وجہ سے ہر آنکھ اشک بار ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر آپ ایک اچھے طریقے سے واقعہ کربلا ان کے سامنے بیان کریں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے. ایک ہمارے دوست علی الدین چرچ گئے یورپ جا کر، انہوں نے وہاں پر امام حسین کے مسائل بیان کیے، واقعہ کربلا. جب حضرت علی اصغر کی شہادت کو بیان کی تو انگریز رونے لگے. کیوں؟ ہر زندہ دل انسان متوجہ ہوتا ہے، ہر زندہ دل انسان تڑپتا ہے اس کا دل. آپ ہنس رہے ہوں گے، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا آپ کیوں ہنس رہے، لیکن اگر آپ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. کیوں رو رہے ہو؟ گریہ کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جو یہ بکا تمہارے چہرے سے آیا ہے؟ یہ نڈھال کیوں ہو رہے ہو؟ لہذا اس بکا میں، اور ائمہ طاہرین نے جو امام حسین پر گریے کا فلسفہ بیان کیا، وہ صرف رو کے دامن جھاڑ کے چلے جانا نہیں ہے، میں عرض کروں گا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس کو اسلام کی اور عزاداری کی اور کربلا کی اجتماعی روح سے نکال دیں تو عزا برائے عزا کوئی مقصد نہیں. میں آؤں امام حسین صرف گریہ کروں، عزا برائے عزا، ماتم برائے ماتم، سیاہ پوشی برائے سیاہ پوشی، غم برائے غم، لیکن اگر اس میں حسینیت کی اجتماعیت شامل نہ ہو تو غم برائے غم، ماتم برائے ماتم، عزا برائے عزا، سیاہ پوشی برائے سیاہ پوشی کوئی معنی نہیں رکھتی. عزا برائے مقصد حسین، ماتم سینہ زنی برائے مقصد حسین، علم و جلوس برائے مقصد حسین، شبیہ ذوالجناح برائے مقصد حسین، سیاہ پوشی برائے مقصد حسین. توجہ رکھیے گا، مقصد حسین کو نکال دیا جائے، عزا برائے عزا ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ائمہ نے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مقصدیت کو باقی رکھا جائے. مقصد باقی ہے تو پھر عزاداری کا جو ہے وہ حق بھی باقی رہے گا. ایک مثال عرض کروں آپ کی صلوات کے سائے میں، حدیث آپ نے سنی ہے، من بکا وہ اب کا وہ تباہ کا وجبت الجنہ، جو روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، روئے یعنی میرا ذاتی ایک दर्द है इमाम हुसैन से, रुलाए किसी के सामने मैं मसाइब हुसैन बयान करूँ रुलाऊँ, या रोने जैसी शक्ल बनाऊँ, हालत गम को तारी करूँ, यानी दुनिया को मुतासर करूँ अपने हलिये से, अपने अदा से, अपने मातम से। अफसोस ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे जुलूसों में वो अज़ा नज़र नहीं आती, वो सोग नज़र नहीं आता कि जो इसका इसके लिए शाइस्ता लाजमी है। मन बका व आपका व तबा का, रोए ज़ाती फेल है, रुलाए मैं आपको रुलाऊँ, यानी इसे मैं अकेले में भी रो सकता हूँ, अगर मैं मजलिस में आए अब आपको रुला रहा हूँ, मसाइब पैदा रहा हूँ, यानी अब इज्तिमा आ गए। अब इससे बढ़कर भी एक दर्जा है, वो क्या है, सोसाइटी को मुतासर करो, वो क्या है, तबाह का, यानी रोने जैसी शक्ल बनाओ, यानी मुतासर करो सोसाइटी को, बताओ तो हुसैन को कत्ल किया गया है। लिहाजा इस अजा को जाती गिरिए में, इज्तिमाई गिरिए में और सोसाइटी को मुतासर करने में नजर आना चाहिए। अफसोस क्या होता है बाज़ औक़ात हमारे जुलूसों में, हमारी मजलिसों में, हमारी शब्बेदारियों में वो अजा का तस्वुर नहीं होता। मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन, मेरा जुलझना तेरा जुलझना, मेरा आलम तेरा आलम, ये सारे सिलसिले पर शुरू हो जाते हैं जो इंतहाई तकलीफ दे होते हैं हज़रत निगरानी, क्योंकि फिर ज़ातियत शामिल हो जाती हैं, मफादात शामिल हो जाते हैं, पैसे की दौड़ की तरफ सिबकत शामिल हो जाती है, बहुत सारे अवामिल है, बहरहाल लेकिन नहीं करना चाह रहा। तो मैं किसी से कहूँ कि जो रोए रोलाए और रोने जैसी शक्ल बनाए, ये एक कुल्ली हुक्म है ना सबके लिए, ये तो नहीं कहा कि आप रोएं आप रोएं, जो भी रोए मन मन यानी जो भी रोए रोलाए और रोने जैसी शक्ल बनाए, वजबत लहुल जन्नत। आपके ख्याल में अगर यजीद रोए वजबत लहुल जन्नत के मज़ाक बनेगा? नहीं। शिमर लगा के रोए वजबत लहुल जन्नत उस पर सादिक आएगा? खोली और जितने भी दुश्मन आए, अच्छा जितने भी दुश्मन अहले बैत हैं, अव्वल मन ज़लमा अला आले मोहम्मद, जिसने सबसे पहले जुल्म किया, जिसने दरवाज़ा गिराया, जिसने आग जलाई, जिसने फातिमा ज़हरा को तकलीफ़ दी, जिसने मोहम्मद को तकलीफ़ दी, जिसने खुदा को तकलीफ़ दी, वजबत लहुल जन्नत? अरे हरगिज़ नहीं। इसका मतलब क्या है, यानी कुछ ख़ास चीज़ है कि जिसके लिए कहा कि रो रोलाओ रोने जैसी शक्ल बनाओ जन्नत वाजिब है। अब बहुत ही सादी सी मिसाल मैं दूँ नौजवान बच्चों के लिए, मैं कहूँ बेटा आप अगर बीज को ज़मीन में बो देंगे तो कुछ अर्से बाद एक तनावर दरख्त बन जाएगा। अभी बच्चा जाए मजलिस के मौलाना साहब ने कहा कि बीज को ज़मीन में बोने से तनावर दरख्त बन जाता है, अभी बच्चे जाके बीज बो दे और पंखे से हवा जलने लगे, अगले साल मैं आऊँ बच्चा खड़ा हो जाए, मौलाना आपको पिछले साल मजलिस में कहा था कि जो बीज बोएगा तो एक तनावर दरख्त बन जाएगा, तो बिल्कुल इसमें मौलाना मैंने तो बीज डाला जी, उसको क्या कर रहा हूँ हवा जाना कुछ भी हो रहा। मैंने कहा बेटा बीज बोना एक बुनियादी काम है लेकिन उसके कुछ तकाजे हैं, तवज्जो रखिएगा, उसके कुछ तकाजे, तकाजे पूरे करोगे तो बीज जो है वह तनावर दरख्त में तब्दील हो जाएगा, उसे पानी देना है, उसे खाद देना है, उसे हवा देनी है, उसे नूर और हरारत देनी, तब जाकर तवज्जो रखिएगा, सिर्फ बीज बोना वो एक बीज के एक बज़ और तुख़म के एक तनावर दरख्त में तब्दील होने का कभी भी जरिया नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके तकादे पूरे नहीं किए। मन बका व अबका वजबत लहुल जन्नत व तबा के वजबत लहुल जन्नत, इसके तकाजे हैं अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो रो ले रुलाए। अच्छा ये बात कहाँ से समझ में आती है, ये बात कैसे समझ में आएगी? आइम्मा ने तो सिर्फ मसलन मकसदियत के अलावा गिरिए का सवाब बयान किया है, वो आम जो गिरिया करेगी, वो शख्स जो गिरिया कर रहा है उसके लिए दुनिया में क्या सवाब है, आखिर में क्या सवाब है। कुछ रिवायात में मकसद को भी बयान किया, लेकिन अक्सर रिवायात सादे अंदाज से इमाम हुसैन पर गिरिए करने का सवाब बयान कर रही हैं, और इस गिरिए की हिफाजत के लिए आइम्मा ने ताकीद की है, इस गिरिए को बाकी रखा जाए। क्यों? ये गिरिया, ये बुका, कैसे इंसान गिरिया करता है? आप बैठे बैठे हंस सकते हैं, हाँ आप हंसने की सूरत बना सकते हैं, आप तबस्सुम कर सकते हैं, लेकिन आप हंसी को अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते, बे नहीं आप बिला वजह गिरिया नहीं कर सकते जब तक के कोई चीज आपको मुतासिर न करे, आपको आपकी आदी और नॉर्मल हालत से निकाल कर एक तूफानी हालत में न ले आए। वो कौन सी चीज है कि जो आपके एहसासात और जज्बात और फीलिंग्स को आम हालत से निकाल कर आप में एक ऐसी सलाहियत पैदा करे कि आपके बदन का पानी दर हकीकत आंखों के जरिए से आंसू बन के छलक पड़े। वो मजलूमियत है किसी भी इंसान की। इंसान मजालिम देखता है, कश्मीर के मजालिम हैं या दूसरे ममालिक के मजालिम हैं, इंसान का दिल जो है वह ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात वीडियोज़ आती हैं कि जिस तरह मुसलमानों पर ज़ुल्म किया जा रहा है इंडिया में या कश्मीर में या फ़लस्तीन में या बहरीन में या लबनान में या मसलन यमन में, इंसान वाकई दिल उसका जो है वो हिल जाता है। वो मज़लूमियत है कि जो आपको मामूली हालत से निकाल कर उस हालत में ले आती है। अब अगर मैं इसका नफसियाती तौर पे ज़्यादा करूँ तो ये बहुत तवील हो जाएगी गुफ्तगु, लेकिन मैं इसमें नफसियाती हवाले से वारिद होना नहीं चाह रहा हूँ कि गिरिए क्यों करता है इंसान, कि अचानक से गिरिए की कैफियत इंसान पे क्यों तारी हो जाती है। कि आप एक चीज़ सुनते हैं, मसलन मैं कहूँ आपने कोई खट्टी चीज़ महसूस की, फ़ौरन मुँह में पानी आ जाता है। ये कैसे आ जाता है? आया वो चीज़ आपके मुँह में आ गई? हरगिज़ नहीं। सिर्फ एहसास उस तुर्श चीज़ का, खट्टी चीज का मुंह में पानी आने का सबब बनता है। तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि इंसान एक मजलूमियत को सुने, एक जुल्म की दास्तान को सुने और बेखुद होकर उसके जिस्म का पानी उसकी आंखों से आंसू बन के छलक पड़े? मुमकिन है? तो दुनिया में यही हो रहा है। जज्बात एहसासात को रंग देने के लिए मुख्तलिफ टीवी में ड्रामों में इस किस्म के मनाजिर डाले जाते हैं ताकि इंसान की अटैचमेंट जो है उनसे जारी रहे। बहल ये मेरे मौजू से खारिज है, आइम्मा ने कोशिश की है, तो ये मकसदियत कहाँ से समझ में आएगी? क्योंकि आइम्मा बगैर मकसदियत के कोई भी अमल ना तो अंजाम देते थे और ना अपने शियों को मानने वालों को उन्होंने कोई ऐसा अमल अंजाम देने का है जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई फायदा ना हो, जिसका कोई दर हकीकत रिजल्ट नहीं आने वाला हो। मकसदियत असल मुमकिन नहीं कि आइम्मा जो अक्ल कुल हैं, जो नूर हैं, जो हिदायत रखते हैं अल्लाह की तरफ से, वो कि एक ऐसा अमर दें कि जिसे मकसदियत ना हो। अगर ये बात वाजे हो गई है तो अब मैं असल बहस में आता हूं कि आइम्मा की जो ताकीद थी कि इस अजा को, इस बुका को, इस हाय हुसैन को बाकी रखा जाए। कल मैंने अर्ज किया था कि अजादारी कहां से शुरू हुई है? हाय हुसैन के लफ्ज से। असीरा ने करबला ने सबसे पहले क्या कोड वर्ड दिया? हाय हुसैन, जिसमें तीन हकीकतें पोशीदा थी। सबसे पहली चीज मजलूमियत हुसैन। मजलूमियत हुसैन यानी एहसास और जज्बात को झंझोड़ना। दो, हमासा इज्जत हुसैन, जिहाद हुसैन, जो अक्ल इंसान को मदहोश कर दे। और तीसरा क्या है? फजाइल व मनाकिब व दरजात हुसैन इब्ने अली। ये क्या है? ये आपके ईमान के लिए है, आपकी उखरवी दर हकी जिंदगी के लिए, कि इंसान अपने ईमान को जला देने के लिए इमाम हुसैन के फजाइल के बंदे। इन तीन हकीकतों को असीरा ने करवाला ने हाय हुसैन के लफ्ज में समो दिया था। यही वजह है कि वो ताजियाने खाते रहे, लेकिन कम से कम इस एक हकीकत को, जिसमें तीन हकीकतें पोशीदा थी, इस एक हकीकत को दुनिया तक मुंतकिल कर गए। और दरबार यजीद हो या दरबार आपकी खिदमत में अर्ज करूँ इबन ज़ियाद हो या दरबार शाम हो या दरबार कूफा हो या बाजार हो, जहाँ पर भी इन्होंने ये खिताब किया है, मकसदियत के साथ रुलाया है और मुतवज्जे किया है। लिहाजा खुदारा इस अज़ा को, इस गिरिए को बाकी रखें, इसके फ़लसफे को समझें। क्या आइमा अहले बैत ने बगैर मकसदियत के कोई भी अमल हमें नहीं दिया? अच्छा, मुमकिन नहीं है कि इमाम अली हमसे, इमाम हुसैन हमसे, इमाम सज्जाद हमसे, इमाम रज़ा हमसे ये कहें कि तुम एक काम करो जिसका कोई मकसद ना हो। असल एक प्रोफेसर से, एक पढ़े लिखे शख्स इंसान ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसा फेल अंजाम देने का कहे अपने मातहत अफराद को जिसका कोई मकसद ना हो। सोचे जाए कि इमाम मासूम, जो इल्म नहीं रखता, इल्म नहीं रखता, मासूम है, मिन जानिब अल्लाह है, हादी बना के भेजा गया है, जिसकी इस्मत की गवाही, जिसकी विलायत की गवाही, जिसकी इस्मत की विलायत, इमामत की गवाही खुदावंद आलम कुरान में दे रहा है। لہذا اس مقصدیت کو ذہن میں رکھے گا. اب میں صرف ان فضائل یا ان ثواب کی طرف آتا ہوں جو آئمہ اہل بیت نے بیان کی. مل کے درود بھیجے محمد وآل محمد. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں. ریان بن شبیب امام کے صحابی ہے. امام کہتے ہیں ان کن تباہ کے ان کن تباہ کے اگر تم کسی پر بھی رونا چاہتے ہو سب کے لیے ہو سائے تو بہتر یہ کہ حسین کو گریا کرو. توجہ کیجیے امام رضا کیا کہہ رہے ہیں, ان کن تباہ اگر تم شبیب اگر رونا چاہتے ہو سب کے لیے ہو سائے حسین کو گریا کرو. فَإِنَّ الْبُكَاءَ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَحِطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ. حسین پہ گریا بڑے بڑے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. امام حسین پہ گری کو کس کے برابر قرار دیا؟ توبہ. توبہ ہے, توبہ کہتے ہیں. توبہ کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے, بالکل صاف کر دیتی ہے, ڈیلیٹ کر دیتی ہے, کوئی چیز باقی نہیں رہتی. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْبُكَاءَ لِلْحُسَيْنِ يَحِطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ. اعظام یعنی بڑے بڑے گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے, محو کر دیتی ہے, ڈیلیٹ کر دیتی ہے. یعنی امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حسین کے گریے توبہ کے برابر ہے, از اکول ٹو توبہ. بکا لل حسین از اکول ٹو توبہ. توبہ کیا کرتی ہے؟ توبہ بھی گناہوں کو مٹاتی ہے, لیکن توبہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ خدا سے قریب ہوتا ہے. گویا امام رضا یہ کہنا چاہ رہے ہیں, حسین پہ گریا کرو گے تو گناہ بھی صاف ہوں گے, خدا سے بھی قریب ہو جاؤ گے. تو بس حسینیت وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرتا ہے, خدا سے قریب کرتا ہے. اب اگر کوئی گریہ کرے خدا سے قریب نہ ہو رہا ہو, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ آیا. کوئی لیلا مجنو کا واقعہ کہ مجنو لیلا کی طرف جا رہا ہے, اونٹ پہ سوار ہوا, اس اونٹنی کا ایک بچہ ہے, یہ چھوڑا کے اس کو لے کے چلا, مجھے تو اپنی لیلا کے پاس جانا ہے. رات بھر چلتا رہا چلتا رہا, جب صبح دیکھا تو وہیں کھڑا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ پتہ چلا ہے اس کی اس اونٹنی کا ایک بچہ ہے جس کا دل اس طرف ہے. توجہ رکھے گا, اونٹنی کا محبوب کوئی اور تھا اور اس مجنو کا محبوب کوئی اور تھا, دونوں میں تضاد تھا. تو ممکن نہیں ہے کہ اگر میرا محبوب حسین ہے تو پھر مجھے خدا کی طرف سفر کرنا چاہیے, لیکن اگر میرا محبوب خدا حسین کے علاوہ کوئی اور ہو جائے گا تو میں ساری زندگی بھی گریہ کروں, میں حسین کے قریب نہیں ہو سکوں گا. اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں, یہ اکثر جلوسوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جلوس روک کے نماز کیوں کی جاتی ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ امام حسین پشت رسول پہ آ گئے تھے اور نماز کھڑی رہی, اور عزاداری اور حسینیت جو ہے پشت پہ سوار رہی, مثلاً ان کے اصطلاح کے مطابق جو دلیل دیتے ہیں. رسول اللہ سجدے میں ہیں, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ایک دفعہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ دو دفعہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہوتا ہے نا. جیسے اب نماز عید میں کیا ہوتا ہے, ایک آٹھ نمازی ہوتا ہے جو جمعہ جمعہ جاتا ہے, 360 نمازی ہوتا ہے جو عید عید جاتا ہے نماز پڑھنے, اور جو عید جاتا ہے مولانا قنوت قل اللہم اہل القبلۃ والعظیم الوجود, اب وہ بیچارہ قنوت قنوت پڑھ رہا ہوتا ہے, جھوم بھی رہا ہوتا ہے قنوت بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی رکوع میں جا رہا ہوتا ہے امام سے پہلے. کیا ہے کہ اب یہ جو تھے پیچھے, اب کسی کو دہی لانا تھا, کسی کو روٹی دینی تھی, کسی کو واٹس ایپ پہ کوئی میسج کرنا ہوگا, اب یہ سب پریشان کے 10 ہوئے 20 ہوئے 30 ہوئے 40 ہوئے 50 ہوئے 60 ہوئے 70 ہو گئے, سبحان ربی العالی و بحمد, خیر نماز تمام سب کا سانس لیا. جیسے کہ ہم خطبہ عید ختم یا خطبہ جمعہ ختم ہوتا ہے سب کا سانس لیتے ہیں, ویسے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آج خیریت پہ کوئی وہی آ گئی تھی, آج بڑی نماز لمبی ہو گئی آپ کی. تو کہا کہ حسین میری پشت پہ آ گئے تھے تو میں نے نہیں چاہا. توجہ, یعنی رسول نے چاہا, یعنی خدا نے چاہا, خدا نے چاہا. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى, یہ تو کلام ہی نہیں کرتا ہماری سوائے اس کے کہ ہماری وہی کتابیں ہو. وہ کلام تو ایک چھوٹا فعل ہے نا, عمل بھی وہی کتابیں ہوگا. چونکہ رسول کی پشت پر حسین آ گئے تھے, ذکر خدا کو طول دے دیا. تو میں آپ سے سوال کروں، حسین کے پشت رسول پہ آنے کے بعد ذکر خدا میں کمی آ گئی یا اضافہ ہو گیا؟ حسینیت عزاداری وہ ذکر ہے کہ جو ہمارے عبادت خدا میں اضافہ کر دیتی ہے. مل کے درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. امام کہہ رہے ہیں حسین پہ گریہ تمہیں خدا سے قریب کرے گا. اچھا آپ کے خیال میں اگر میں اور آپ امام حسین پہ گریہ کریں تو کیا ہمارا روحانی رابطہ امام حسین سے نزدیک ہوگا یا دور ہوگا آپ کے خیال میں؟ پہلی محرم سے لے کر اور آج 14 محرم ہوگی، آپ روزانہ مصائب امام حسین اور اہل بیت پہ گریہ کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں آپ امام حسین سے دور ہو رہے ہیں یا قریب ہو رہے ہیں؟ ہر انسان تصور کرے. خوب، اگر آپ امام حسین سے قریب ہو رہے ہیں تو حسین علیہ السلام یا کوئی بھی امام، وہ آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ خدا تک لے جانا چاہتا ہے. اس زمانے غیبت میں دعا ہمیں دی گئی، اللہم عرفنی نفسکا فإنک فإن لم تعرف نفسکا لم اعرف رسولک. اے خدا اپنی پہچان کر، اگر تو نے اپنی پہچان نہیں کری تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. اے اللہ اپنے رسول کی معرفت کر، پہچانوا مجھے، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی میں تیرے امام کو نہیں پہچانوں گا. اے اللہ اپنے امام کی، اپنی حجت کی معرفت کرا، اگر تو نے معرفت نہیں کرائی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو پتہ چلا امام سے رسول کا پتہ ملتا ہے، رسول سے خدا کا پتہ ملتا ہے. تو عزاداری وہ ذکر ہے کہ جو انسان کرتا چلا جاتا ہے حسین سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، اور حسین سے نزدیک ہونے والا خدا سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے. ممکن نہیں ہے. بہت ہی سادی سی مثال ہے بچوں کے لیے، آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں اور ایک جگہ لائٹ روشن ہے، لائٹ جل رہی ہے، آپ جتنا جتنا قریب جائیں گے کیا ہوگا؟ آپ کے اطراف کا حصہ جو ہے وہ نورانی ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی ہے نا، یہ نہیں ہے. اور نور سے جتنا دور ہٹتے رہیں گے تاریخ ہوتے رہیں گے. تو بس جو حسین کے نور سے نزدیک ہوتا رہے گا اس کی دنیا منور ہوتی رہے گی، دنیا منور ہوتی رہے گی. ایک مثال میں نے بہت سی جگہ دی ہے، آپ کی خدمت بھی عرض کروں. جب ہم چھوٹے تھے 10-12 سال کے، ہمارے زمانے میں بھی لائٹ جاتی تھی، یو پی ایس کا تو خیر کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا آج سے 40 سال پہلے. تو شمع ایک لے دے کے، شمع ہوتی تھی، شمع لاؤ شمع لاؤ شمع ڈھونڈو، نہیں ہوتی تھی جلدی سے دکان سے خرید کے لاؤ، وہ خود ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی تھی ہماری. جی آج کے بچے سے موبائل لے لیا جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے آج کم. جی تھوڑی دیر کے لیے موبائل لے لیا جائے، وہ موبائل بھی ایک بڑی بلا ہو گئی ہمارے لیے. یہ کہتے ہیں نا، ارے ارے موبائل دے دو بچوں کو بہل جائے گا، کارٹون دکھا تو بہل جائے گا، بہل جائے گا. میں کہتا ہوں یہ بہلے گا نہیں، یہ بہل جائے گا، بہل رہا ہے. یہ جو آپ اینڈرائڈ موبائل آ گئے نا، ٹچ موبائل. جی جناب، بھائی نے، ابا نے جو مائگریٹ کر کے گئے تھے، اسائنمنٹ لیا تھا انہوں نے، وہ بیچارہ کما رہا ہے اور یہاں پہ اولاد کیا کر رہی ہے؟ ٹچ موبائل لے رہی ہے. اور پھر دکھاتی ہے، میرا آئی فون لے لیا، میں نے آئی پیڈ لے لیا، میں نے یہ لے لیا، میں نے وہ لے لیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ٹچ کر رہی ہے. تو ترقی کا معیار کوئی ٹچ موبائل یا آئی فون لینا نہیں ہے. اکثر نوجوان آ کے مولانا نے کہا ہم نے یہ لے لیا، میں نے کہا بیٹا یہ ترقی کا معیار نہیں ہے، ترقی کا معیار ٹچ موبائل، ٹچ اسکرین موبائل نہیں ہے. ترقی کا معیار یہ ہے کہ علی کی ولایت سے ٹچ میں رہو، اہل بیت سے ٹچ میں رہو. کیپ ان ٹچ کہتے نہیں، ملتے رہو جلتے رہو. جی کہتے ہیں نہیں نوجوان، کیپ ان ٹچ، ملتے رہو جڑتے رہو علی سے، اولاد علی سے. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ بات عرض کر رہا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر دوں. یہ جو آج کل کے بچے بہت جن ہو گئے ہیں، ایسے جن ہوتے ہیں کہ جب اسکول جاتے ہیں نا والدین یا والدہ شکر ادا کرتے ہیں جن چلا گیا، حقیقت بتا رہا ہوں. اور جیسے ہی ایک بچتا ہے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، جن آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے. یہ جن اور طوفان بچوں کو کس نے منایا؟ یہ میں نے اور آپ نے اور ہماری تربیت نے بچوں کو جن اور طوفان بنایا. آج جو بچے تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، ماں باپ کو انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، کیوں نچا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو عادی بنایا ہے. کیوں؟ आपने उनको टच स्क्रीन मोबाइल दिया है, वो उंगलियों से टाइप कर रहा है, उंगलियों से गेम खेल रहा है। वो काउंटर स्ट्राइक क्या है, वो गेम है जी, वो सब खेल रहे हैं जनाब टच मोबाइल पर, उंगलियों से सब कुछ चला रहा है। और जब वो सब कुछ उंगलियों से चला रहा है, उसके जहन में क्या फिट हो गया है कि सारी चीजें उंगलियों से चलती हैं, तो वो मुझे और आपको भी उंगलियों से बचा रहा है। तवज्जो रखिएगा। तो अर्ज कर रहा था कि हमारे जमाने में भी क्या होता था, एक्टिविटी होती थी, शमा लाओ शमा लाओ, शमा रोशन की जाती थी और फिर उसी से खेलना शुरू हो जाते थे। हाथ बना के दीवार पर, मैं इसकी शक्ल बनाऊंगा तुम इसकी शक्ल बनाओ। अब जो साथ जो पुराने जमाने के लोग हैं 40 साल पुराने, वो मेरी तारीफ करेंगे जी। अच्छा अब मिसाल मैं यहाँ तक देना चाह रहा हूँ। अब क्या होता था, जैसे जैसे हम अपने हाथ को शमा के करीब लाते जाते थे, उसका अक्स दीवार पे जी जोर से बोले बड़ा होता जाता था, और जितना हम उस शमा से दूर होते जाते थे, अक्स साया उसका छोटा होता जाता। यहाँ तक कि ये दीवार है, यहाँ पर आपके हाथ आए, अब आपके हाथ के पीछे आपका साया गायब हो गया। ये मिसाल अगर समझ में आ जाए तो ऐसा लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूँ कि मकसदियत अहले बैत के बुका में क्या है, अहले बैत नूर है, अहले बैत का जिक्र नूर है। तवज्जो रखिएगा, मुमकिन नहीं कोई अली का जिक्र करे जिंदगी नूरानी ना हो। अगर नूरानी नहीं हो रही है तो सोचे क्यों नूरानी नहीं हो रही है। अगर लाइट के करीब जा रहे हैं तो नूरानी हो रहे हैं, लेकिन अगर अली के जिक्र के करीब जाए नूरानी ना हो, हुसैन के जिक्र के करीब जाए नूरानी ना हो, तो सोचें क्यों नहीं हो रहे। तो अर्ज करूंगा अहले बैत वो नूर इलाही हैं, जो इनके जितना नजदीक होता रहेगा उसका अमल उतना ही बढ़ता रहेगा, और जो इनसे दूर होता रहेगा उसका अमल उतना ही कूचे को बेहकीकत होता चला जाएगा। अहले बैत नूर है, लिहाजा याद है कि ये बुका इमाम क्या करें, इमाम हुसैन पर गिरिया खुदा से करीब करने वाला है। फइन्नल बुका लिल हुसैन यहत्तु ज़ुनूब वल इदाम फइन बकैता अलल हुसैन। अब इमाम कह रहे हैं अगर तुमने हुसैन पर गिरिया किया, व तसील दुमू अला खद्दैक, और तुम्हारे आंसू तुम्हारे दोनों गालों पर बह जाए, गफर अल्लाह, इमाम फरमाते हैं गफर अल्लाह मिन ज़म्बे का या कुल ज़म्बे, अल्लाह ताला तेरे हर गुनाह को माफ कर देगा। सरकार दुनिया बैठे हुए इमाम हसन के साथ खेल, इमाम हसन कभी पैर पे कभी दामों पे कभी सीने पे चढ़ते, बहुत हंसी मजाक नाना नवाज है। जनाब आयशा ने देखा या रसूलल्लाह आज बड़ी मोहब्बत है, आज बड़ी बड़ा प्यार करें, कह रहा क्यों ना करूँ, मेरे दिल का चैन है, मेरे आंखों की ठंडक है हुसैन, और मेरे बाह जो हुसैन की ज़ियारत करेगा अल्लाह उसे एक हज का मेरे हज का सवाब देगा। मेरे रसूल अल्लाह का हज, दुनिया में इससे बढ़कर तो कोई हज होगा, मेरे एक हज का सवाब के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह एक हज का दो का दो का तीन का तीन का चार कहा चार कहा पांच मेरे पांच है कहा छ कहा मेरे छ है मेरे सात है कहा सात। ताज्जुब कर रही है रसूलुल्लाह, तादाद बढ़ाते जा रहे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मेरे बाद मेरे हुसैन की ज़ियारत करेगा खुदा मेरे 90 मकबूल हज के बराबर सवाब अता करेगा। तवज्जो किया आपने, ये है इमाम हुसैन पे गिरिया क्यों, इसलिए कि इन्नल कत्लिल हुसैन हरारतन, इसमें गुफ्तगू कर चुका हूं कह के गुजर रहा हूं, इमाम हुसैन के कत्ल और उनकी शहादत में मोमिनों के दिलों में वो आतिश इश्क मोहब्बत हुसैन रोशन है, लन तब रजा अबदा, जो कभी खामोश होने वाली नहीं है हरारत, यानी इस हरारत में इतनी जान है कि सारी दुनिया भी जमा हो जाए फिर भी इस हरारत को बुझा नहीं सकती, इस आतिश इश्क को इरफान हुसैन को खामोश नहीं कर सकती। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर फरमाते हैं इमाम रजा का कौल है, इन यौमल हुसैन रोज़ आशूरा को कह रहे हैं इमाम रजा अलैहिस्सलाम, इन यौमल हुसैन
اقرح جفوننا واسبل دموعنا، عاشورے کے مسائل نے ہماری آنکھوں کو بھگو دیا ہے، ہمارے آنسو ہماری آنکھوں سے بہ رہے. یہ کون کہیں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر خود امام فرماتے ہیں انا قتیل العبرا، مجھے بہت اذیت دے کر مارا گیا ہے. اللہ اکبر. لا یذکر للمؤمن الا البکا، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. عبد الکریم کفاش ایک موچی تھا جو امام زمانہ سے ملنے کا مشتاق تھا. اس نے بہت کہا مولا مجھے آپ سے ملنا ہے. تو اس کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ صبح اور شام امام حسین کے مصائب پہ گریا کرو. اس کی وجہ سے، امام حسین کے مصائب پہ گریے کی وجہ سے اسے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے کہ جس میں امام زمانہ سے متعلق واقعات لکھے گئے ہیں اور یہ مسجد جمکرہ میں چھاپی ہے، مصائب حسین. دیبل کہتا ہے کہ میں امام رضا کے پاس حاضر ہوا، شاعر ہے دیبل، حاضر ہو، دیکھا امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، حزن اور ملال کے آثار آپ کے چہرے پر ہیں. فرائت جالسن جلست الحدیث کہیے، امام ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے، جوان اکھلوتے بیٹے کے جنازے میں گریہ کر رہی. امام اس عالم میں گریہ کر رہے تھے اور بیٹھے تھے. وکان یوم العاشور یوم حزنہ و بکائہ، یوم عاشور امام کی بکا کا دن ہوتا تھا، حزن کا دن، غم کا دن ہوتا تھا. کیوں؟ هو اليوم الذي قتل فيه الحسين، اس دن امام کہہ رہے ہیں کہ میرے جد حسین کو قتل کیا گیا ہے. وذلك اليوم، اور وہ دن جو ہیں اور یہ ایام جو ہیں، ایام حزن علینا، ہم اہل بیت پر حزن کے اور سوگ کے دن ہوتے. یہ جو آپ ایام غم آتے ہی چاند نظر آتے ایک سوگ کی فضا اداسی سی چھا جاتی ہے، اس کا سوال کیا گیا. تو فرمایا جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ حسین کا خون بھرا کرتا عرش الہی پر لہرا دو. اس عرش الہی پر خون بھرا کرتا وہ قمیص حسین لہرانے سے فضا سوگوار ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرا دل در حقیقت حسین کے عزا سے جڑا ہوا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہمارا نوجوان ہنسی مذاق میں مصروف ہوں، آج ہماری کیا ہو گیا ہے، شرٹ ان ہوگی، سن گلاسز لگے ہوں گے، کیپ لگا ہوگا، جی جوگرز پہنے ہوئے ہوں گے، اچھا سا موبائل ہوگا، ہیڈ فون لگا ہوگا، سانگ سنتے ہوئے جا رہے ہیں، جی سر ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اپنے باپ کے جنازے میں آئے ہو، اپنے باپ کے جنازے میں بھی ایسے ہی آؤ گے، واٹس اپ کرتے ہوئے، تصویر کھینچتے ہوئے، کھیکی کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، اور پھر شام کو جب فاقہ شکنی ہو تو بتاؤ گے حلیم کہاں ہے، بریانی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. اپنے باپ کے جنازے میں ہم ایسے ہی کریں گے. آیا یہ سوگ کی فضا ہوتی ہے کہ شرٹ ان کر کے آفس جا رہے ہیں آپ، کسی فنکشن میں آئے ہیں آپ؟ تصور کیجیے، ہم نے عذاب جو سب سے زیادہ قیامت کا وقت ہوتا ہے عصر عاشور، اس ٹائم پرسا دیا جاتا ہے چار معصوم رسول اللہ کو. احسن اللہ لک العذاب فی ولدک الحسین، احسن اللہ لک العذاب یا فاطمہ زہرا فی ولدک الحسین. فاطمہ زہرا آپ کا بیٹا مارا گیا ہے، رسول اللہ آپ کا نواسا مارا گیا ہے، علی آپ کا لخت جگر مارا گیا ہے، حسن آپ کا بھائی مارا گیا ہے، اور ہم شٹ ان کر کے سن گلاسز لگا کر بھی نہ سنتے ہوئے ہنستے مسکراتے جا رہے ہوتے ہیں. اور سب سے قیامت کا وقت وہ ہوتا ہے عصر عاشور فاقہ شکنی کا، تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جناب سب سے بہترین مال کدھر ہے. سادی غذا کھانے کا وقت ہے، وہاں بریانی اور کھچڑا اور حلیم نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تصور کہ یہ بکا ہے، یہ عزا ہے، یہ سوگ ہے، سوچنا چاہیے ہمیں.
امام کہہ رہے ہیں کہ فضا سوگوار ہو جاتی ہے. امام صادق سے پوچھا کہ بتائیے حضرت ابراہیم کیوں بیمار ہوئے؟ کہا کہ حضرت ابراہیم کو جب واقعی کرب و بلا دکھایا گیا تاب نہ لا سکے بیمار ہو گئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ کہہ رہے ہیں سقیم میں بیمار ہو گیا ہوں. دیکھا حضرت اسماعیل نے ان کے گوسفند بکریاں پانی نہیں پی رہے. عرض کیا خداوندہ یہ جانور بے زبان پانی نہیں پی رہے، پانی رکھتا ہوں، دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت، پانی نہیں پی رہے. خدا نے کہا خود ان جانوروں سے پوچھو. کہا کہ اے میری بکریوں، اے میرے گوسفندوں، بتاؤ کہ تم پانی کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کہا کہ فرزند فاطمہ پیاسا ہو اور ہم پانی پئیں. توجہ کی، یہ وہ اسرار عاشورا. میں نے عرض کیا تھا جب امام حسین تلوار سے قبر اصغر کھود رہے تھے، عرفا نے بیان کیا ہے یہ تلوار گریہ کر رہی تھی، حسین مجھ سے اتنا سخت کام نہ لیجئے، مجھ سے جہاد کیجئے، قتال کیجئے، کیا میں اس لیے بنائی گئی ہوں کہ مظلوم اصغر کی خبر مجھ سے کھو دیا؟ یہ اسرار عاشورا. جب اونٹوں پہ سوار کرنے کے وقت آیا تو اونٹ پریشان تھے، تذبذب، ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا بتائیے کیا وجہ تھی، یہ اونٹ یہ بلا وجہ کیسے ہی تذبذب کا شکار تھے؟ امام نے کہا ان کے بڑے اونٹوں نے اپنے چھوٹوں کو بتایا، دیکھو آج ہم پر آل رسول سوار ہو رہی ہیں، دیکھو تم تازیانے کھا لینا مگر تیز مت چلنا، اس لیے کہ ہم پر محملے نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آل محمد کو کوئی گزن اور نقصان پہنچے. یہ ہیں اسرار عاشورا، یہ ہے وہ آئمہ کی تاکیدیں کہ اس بقا کو باقی رکھا جائے. واقعہ کربلا کو آئمہ کی تاکیدوں نے باقی رکھا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. آپ بیمار ہوئے، آپ نے پیسے دیے شف کو، جاؤ اور امام حسین کے گنبد کے نیچے جا کے میری شفا کے لیے دعا کرو. امام کہہ رہا ہے، یہ تاکید ہے کہ ذکر حسین کو باقی رکھا جائے، اور ذکر کی وجہ سے کربلا باقی ہے، اور کربلا باقی ہے عزیزان گرامی تو بس دین بھی باقی ہے، انسانیت بھی باقی ہے. اور بہت تیزی کے ساتھ اگلا مرحلہ بیان کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں، وقت پورا ہو گیا، وہ ہے جنگ حق و باطل. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اسی ذیل میں، یعنی آئمہ کی تاکید میں گریے کا جو ثواب بیان کیا وہ رہ گیا تھا، وہ چونکہ کافی ساری چیزیں تھیں وہ لکھ کر لایا تھا، صرف آپ کو بیان کر دیتی. امام حسین میں گریے کا کیا ثواب ہے؟ روایت میں ہے کہ گریہ گناہوں کو مٹاتا ہے. اگر امام رضا فرما اگر چاہتے ہو روز قیامت تم کو وہ درجہ ملے، بہت سن، بہت توجہ سے سنیے گا، امام رضا کہہ رہے ہیں چاہتے ہو روز قیامت وہ درجہ ملے جو شہدائے کربلا کو ملا، تو سچ دل سے کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا. اے کاش کنت، میں ہوتا، معہم، ان شہدائے کربلا، تو تمہیں روز قیامت وہ درجہ دیا جائے گا جو شہدائے کربلا کا تھا. اب میں ایک اور چیز بیان کرتا ہوں. کربلا میں شخص تھا نوجوان، جو زیادہ وارثہ کا یہ فقرہ بہت بڑا تھا، یا علی چلی کون تو ماں کو حافظ، اے کاش مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے شاید پائی ہوگا. اتنا کہا کہ اس کا نام بھول گئے لوگ، یا لیتنی کہہ کے مخالف، یا لیتنی ادھر آؤ ہمارا کام کر دو، یا لیتنی یہ کام کر دو، یہ بھی خوشی خوشی کر دیتا. اس کا نام یا لیتنی پڑ گیا، لوگ اس کا نام بھول گئے تھے، یا لیتنی کہہ کے اس کو مخاطب کرتے. ایک دن آئے خاموش، منہ لٹکا ہوا، سر جھکا ہوا، انہوں نے پوچھا آج تیری زبان پہ وہ ذکر نہیں ہے جو تو ہمیشہ کہتا ہے؟ کہتا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں میرے
ایمان کی حقیقت کو کھول دیا. یہ واقعی جو بتا رہا ہوں, اگر 100 میں سے 1% صرف صحیح ہو اور 99% 99% غلط ہو, 1% واقعہ اگر سچا ہے, 1% یہ ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے کافی ہے. 1% کہہ رہا ہوں, 99 کو چھوڑ دیں, 1% سچا ہو.
اس نے کہا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ واقعہ کربلا ہے اور میں جا رہا ہوں, امام ظہر عاشور کی تیاری کر رہے ہیں نماز ظہر کی, کہا کہ جا رہا ہوں, نام لیا, جی مولا, تابے دار, ہوب دار, خدمت گزار ہوتے ہیں نا جزا بھائی, جی
تمہارا بڑا شوق ہے نا کربلا میں ہوتے شہادت فائز ہوتے, جی جی مولا ابھی بھی ہے, اچھا ٹھیک ہے میں نماز پڑھوں, سامنے کھڑے ہو جاؤ. مولا یہ کیا مسئلہ ہے, یہ تو ساری زندگی کا آرزو تھی, آج تو اپنے آرزو کا عملی جمع پہنانے کا دن آیا ہے.
یہ کہہ کے کھڑا ہو گیا, اب یہ سینہ تان کے کھڑا ہے کہ جوتی رائے کر لوں گا, محبت تو تھی نا, محبت تھی جب ہی تو سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. اب تیر چلا, جیسے تیر چلا سامنے سے تیر آ رہا ہے, اب یہ اس کو تھوڑا سا سلو موشن میں سوچیں آپ, تیر آ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے میری زندگی میں مر جاؤں گا, میری بچوں کا کیا ہوگا, ہٹ گیا. تیر کہاں لگا, امام کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ارے یہ کہہ کے پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑا, کیا کیا تو نے, یہ محبت تو تھی لیکن نہ کسی, پھر دوبارہ کرنے, اب جو تیر آئے گا لوں گا. پھر تیر چلا, پھر کوئی محبت آئی, پھر ہٹ گیا. 4-5 مرتبہ ایسا ہوا کہ جو تیر آتا کسی دنیاوی محبت اور غرض و غایت کی وجہ سے ہٹ جاتا, امام کو لگ جاتی. اسی اثنا میں امام نے نماز تمام کی اور امام نے کہا تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم دنیا میں کہتے رہو, یعنی تم اگر عمل کی دنیا میں ہوتے. آگے کیا کہوں, لہذا امام رضا نے بلا مقصد یہ نہیں کہا ہے, یہ جملہ رٹوانے کے لیے, یا علی چنی کون تم آؤں, اس کے پیچھے فلسفہ ہے کہ اگر میں اکثر کہتا ہوں آپ کے تابوت نکلتا ہے نا, امام حسین کے تابوت نکلتا ہے, کیوں نکالتے ہیں بتائیے, کیوں نکالتے ہیں؟ کہ امام حسین ہم کربلا میں نہیں تھے, ہم آپ کا شبیہ تابوت نکالتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے جنازے کو شان و شوکت سے اٹھا رہے ہیں. مولا ہم کربلا میں نہیں تھے, آپ کی سواری کو نہیں پکڑ سکے, آج شبیہ زلجلہ بناتے ہیں. مولا عباس آپ کا علم گر گیا تھا, ہم نہیں تھے علم کو اٹھاتے, آج شبی علم بناتے ہیں تاکہ مولا یاد رہے کہ ایک عباس کا علم تھا. تو یہ وہ قوم جو 1400 سال بعد امام کی شہادت کے بعد ان کے شبی تابوت کو اٹھاتی ہے اور شان و شوکت سے اٹھاتی ہے, اس کی بے ادبی نہیں کرتی, جو اپنے شہید شدہ امام کے لیے 1400 سال بعد تابوت اٹھانے کے لیے تیار ہے, جب وہ قوم اپنے زندہ امام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہوگی, کیا اس میں جذبہ بیدار نہیں ہوگا, یا صرف ہم تابوت ہی اٹھواتے رہ جائیں گے کہ نہیں مولا امام زمان ہم نے تو تابوت اٹھانا ہے, آپ جائیے, آپ جا کے اسرائیل و امریکہ اور دشمنان اہل بیت سے لڑیے جو بھی آپ کے دشمن ہیں. توجہ کیجئے گا, جو اپنے امام کا تابوت, جنازہ نہیں تابوت کی شبی, تابوت بھی نہیں, اٹھانے کے لیے تیار ہے, کیا وہ اپنے زندہ امام کے لیے جو خون حسین کے انتقام کے لیے تڑپ رہا ہے اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ یا لیتنی کنت معہم فافوزا فوزا کا جملہ در حقیقت امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کا پیش خیمہ ہے اور بنیاد ہے اور زمینہ سازی کر رہا ہے. ویلا اگر یہ جملہ ہو میں لاکھ دفعہ کہوں اور عمل کی دنیا میں کبھی حسینیت کے نزدیک نہ پھٹکوں تو کیا فائدہ, تو مقصدیت ذہن میں رہے. فرمایا کہ قہر الہی کو, عذاب الہی کے سمندر کو, آتش جہنم کے کاٹے مارتے ہوئے سمندر کو حسین کے اشک, حسین کی عزا کا ایک قطرہ بجا دیتا. رسول اللہ نے ایک شخص منع کیے تھے مدینے میں نہ آیا, اصحاب بھاگی بھاگی آئے, یا رسول اللہ جس کو آپ نے منع کیا تھا وہ آ رہا ہے, کہا کہ روکو نہ آنے دو, منع کیا ہے میں نے. دیکھنا آتے تھا, یا رسول اللہ اس نے اپنے کندھوں پر امام حسین کو بٹھا رکھا ہے. رسول اللہ نے سر کو جھکا دیا, کہا کہ آنے دو. حسین کا واسطہ, حسین پر گریا, معنویت حقیقت دنیا ہے. اس کے بعد کہا کہ
कि जो आप आंसू बहाते हैं मलाइका आते हैं और इसे एक मखसूस ज़र्फ में बर्तन में जमा कर रहे हैं, और रोज़े क़यामत ये जो ज़र्फ में मलाइका जमा करते हैं ये रोज़े क़यामत जन्नत के फरिश्तों को देंगे, जब ये मोमिन आए तो उसे देना। हबीबुल्लाह है, मिर्ज़ा हबीबुल्लाह है काशानी ने असरारुल हुसैन में ये वाक़या लिखा है, मिर्ज़ा हबीबुल्लाह शरीफ काशानी ने असरारुल हुसैन ये वाक़या लिखा है। एक शख्स को जहन्नम की तरफ जाने का हुक्म दिया जाएगा, माज़रत चाहता हूँ वह पूरा हो गया तो लानी हो रहा है, सिर्फ दो तीन बातें और अर्ज़ करूँगा आपकी ज़हमत करना। ले जाओ जहन्नम में डाल दो, ये नौजवान जा रहा है सर झुकाए हुए, आवाज़ आएगी रोक दो, रोक दिया जाएगा। तसव्वुर कीजिए जिसको फांसी के फंदे पर चढ़ने का हुक्म दे दिया गया हो, अचानक से कोई रोक दो, दिल की धड़कन कैसे तेज हो जाती है, होती ही नहीं होती। रोक दो, ये मुर्गी देखिए कौन है, एक ज़र्फ़ में एक खूबसूरत मोती ला के दिया जाएगा, मैं तो जा रहा हूँ जहन्नम में मरने, ये क्या है, ताकि ये वो आंसू हैं जो तुम अज़ाए हुसैन में बहाते थे। खुदा कह के जाओ बाजार क़यामत में इसकी कीमत लगाओ, जाओ जिसके पास ले जाओ, अम्बिया के पास जाएगा ये नौजवान उज़्ज़त लेकर, ये मोती देखिए इसकी कीमत लगाई, हम भी कहेंगे इतना कीमती मोती है हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते, प्राइस लेस है, यहाँ तक रसूलुल्लाह की खिदमत हो जाएगा, या रसूलुल्लाह कीमत लगाइए, या रसूलुल्लाह नहीं अली की बात है मौलानिल मोमिन की खिदमत में आएगा, मौला कीमत लगाइए, मौला देखेंगे, मौला कहेंगे जाओ खुद हुसैन के पास जाओ वो कीमत लगाएंगे, इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होगा ये अदादार, ये मुहिब, ये चाहने वाला, मौला हुसैन मैं तो जहन्नम में जा रहा था, मुझे तो आखिर में ये ला के दिया गया है, इसकी कीमत लगाइए, मौला कहेंगे तुझे भी बख्श दिया और जन्नत को तेरे माँ बाप के लिए भी बख्श दिया। मिल के दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद। नाकाबिले शुमार है अश्क अदाए हुसैन, एक अश्क असल ना काबिल शुमार है, इमाम ने फरमाया अगर एक अश्क तुम्हारी आंखों से निकल आए काना सवाबहु अलल्लाह, तो अल्लाह पर उसका सवाब है, अल्लाह उसका अजर देने वाला है, और अल्लाह कैसे अजर देगा, वलम यरवा लहू बिदूनिल जन्ना, और अल्लाह जन्नत से कम कोई चीज देने पर इस अदादार के लिए राजी नहीं होगा, जन्नत से कम नहीं मिलेगा अगर, लेकिन फिर वही पीछे मकसद ये था, इताअत है पैरवी है, याद रखिएगा। रिवायत में है कि जब इमाम की विलादत हुई तो बीबी ने गिरिया कि मैं नहीं होंगी बाबा, आप नहीं होंगे, अली नहीं, हसन नहीं होंगे, कौन गिरिया करेगा, खुदा ने कहा एक कौम होगी जिसके मर्द तेरे मर्दों पर और जिसकी औरतें हुसैन की औरतों को गिरिया करेंगी। जब बीबी ने सुना तो चीख मारी, जज्जा उस बोका को कहा जाता है जिसमें आवाज़ बुलंद होती है, अल्लाह अकबर, तसव्वुर कीजिए जनाब ज़हरा, रिवायत में है कि यहाँ से मलाइका हमारे अमान लेके जाते हैं ऊपर, उनको मुहाफ़िज़ा कहा जाता है, उनको हुक्म है आमाल बंदगान लेने से पहले लाने से पहले करबला से होके आना, ये करबला जाते हैं तो वहाँ पर एक गिरोह है मलाइका का, बहुत बड़ी तादाद लिखी गई है, उसका काम इसलिए उनसे भी गिरिया करना है, ये मलाइका जो आमाल इंसान लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ ये भी उनके साथ गिरिया करते हैं, और गिरिया करने के बाद ये ऊपर जाते हैं, जब इनकी सवारी जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने से गुजरती है तो बीबी पूछती कहाँ से आ रहे हो, तो कहते हैं करबला से आ रहे हैं। गिरिए की चार अकसाम है, एक गिरिया है आंखों से आंसू बहता है, एक बुका है आवाज भी बुलंद होती है गिरिए के साथ, एक वज्जा है, जज्जा यानी चीख निकलती है मतलब हाय हुसैन जोर से निकलती है उस बार,
اور ایک شفا ہے.
شفا یعنی انسان شدت جذبات اور غم سے چیخنا چاہتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں نکلتی. روایت میں ہے جب بی بی کو پتہ چلتا ہے یہ ملائکہ واقع کربلا سے آ رہے تو بی بی شبہ کرتی ہیں, اتنا شدت غم سے نڈھال کہ آواز بلند کرنا چاہتی ہیں مگر آواز بلند نہیں ہوتی. تصور کیجیے, یہ ہے غم حسین. روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ محبوب آنکھ خدا کا وہ ہے جو غم حسین میں آنسو بہا دیے. دوسری روایت میں بھی ہے سب سے زیادہ محبوبہ کون سی ہے جو خوف خدا سے گریا کرتی ہے, تو پتہ چلا غم حسین میں بہنے والی آنکھ بھی وہی ہوگی جو خوف خدا سے گریا کرنے والی ہے, وہی توبہ اور غم حسین جس کو میں نے کہا پہلے بیان کیا. دو, جو شخص آج دنیا میں غم حسین پہ روئے گا اس کی آنکھ گریا کرے گی, کل وہ روز قیامت مسکرا رہا ہوگا جب لوگ رو رہے ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ گریہ کریں گے امام حسین پر وہ حوض کوثر پہ جمع ہوں گے اور مولا امیر المومن اپنے دست مبارک سے ان کو سیراب کریں گے. تو جنہوں نے گریہ نہیں کیا ہوگا وہ بڑی حسرت و یاد سے ان عزاداروں کو دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر امام نے فرمایا جن آنکھوں سے حسین پہ گریہ ہوتا ہے وہاں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور وہاں سے آسمان پر جاتے ہیں. یہ ہے ائمہ کی تاکیدیں اور یہ ہیں ائمہ کے در حقیقت و ارشادات کہ جس نے کربلا کو باقی رکھا. آیت اللہ عبد الکریم حائری حوض علمیہ قوم کے مؤسس و بنیاد گزار, ایک بہت کڑا وقت آیا, مالی حالات تنگ ہو گئے, جمکران گئے, کہا کہ حضرت علی اصغر کا نوحہ پڑھو, حضرت علی اصغر کے مسائل پڑھو. فرمایا کیوں سنت علی اصغر کے؟ کہا کہ علی اصغر کے مسائل میں وہ طاقت ہے. اصل کوئی بھی کربلا کے شہید حسین کے ہاتھوں سے شہید نہیں ہوا, جو واحد شہید ہے جو حسین کے ہاتھوں سے شہید, جس کی تعزیت اللہ توسل کرتی تھی. آیت اللہ تبریزی دو رومال تھے ان کے پاس جس سے اشک حسین صاف کیے کرتے تھے. انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں یہ دونوں رومال میرے ہاتھوں میں رکھنا. جب اسپتال چلے گئے تو ڈھونڈا گیا, انتقال ہو گئے, ڈھونڈے گئے رومال کہاں, پتہ چلا وہ اپنے ساتھ اسپتال لے کے گئے. ان کی وصیت تھی کہ دونوں رومال میرے ساتھ قبر میں رکھے جائیں کہ جب منکر نکیر آئیں گے کہیں گے کیا لے کر آئے ہو, تو یہ دو رومان پیش کروں گا. ایک شہید تھا ایران عراق جنگ کا, اس کو اتنا ٹارچر کیا مر گیا صدامی فوج نے, مر گیا شہید ہو گیا. باقی کیا کریں, باقی آئیں گے اور میں پکڑ لے گی جو انسانی حقوق میں تنظیم, کیا کریں اس کو مٹی میں گاڑ دو. مٹی میں گاڑ دیا کچھ نہیں ہوا, کہا تیزاب میں ڈال دو, تیزاب میں ڈال دیا اصل بدن نہیں ڈالا. حیران و پریشان کہ اس کے بدن کو ہوا کیا ہے, اس کا بدن نہ جلتا ہے نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے نہ تیزاب اس پر اثر کرتا ہے, کرے تو کیا کرے اس کا. تو اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کرتا کیا تھا, کہتے تھے جب یہ امام حسین پہ گریا کرتا تھا تو یہ اپنے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے جسم پہ ملا کرتا تھا. اللہ اکبر, تصور کیا آپ نے. آیت اللہ میلانی عزاداروں سے ماتمیوں سے کہتے تھے اپنے آنسوؤں کو میرے کفن سے صاف کرو. توجہ رکھیے گا, یہ ائمہ کا اہتمام, یہ علماء مجتہدین کا اہتمام کہ کربلا در حقیقت آج تک باقی ہے. بس عزاداروں اس عزا کو باقی رکھیں, اس تقدس کو باقی رکھیں, اس معنویت کو باقی رکھیں. بہت سارے ایسے واقعات علماء کے ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت امام حسین کی عزاداری میں, آج جو علماء پائے پیادہ ننگے پیر جو ہے وہ مجلس میں شریک ہوتے ہیں, پتہ ہے کہ حسین نے کیا کام کیا, ہمیں عالم دیوانے بہت ہی شور شخص کے در خلق, ये शोर शैन क्या है कि पूरी दुनिया के जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब ने गिरिया दिया। ये अय्याम वो अय्याम हैं कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को हकीकत लाया गया है कूफे। अल्लाहु अकबर। असल तसव्वुर कीजिए उस ज़ैनब कुबरा के लिए जो तकरीबन 25 बरस या इससे ज़्यादा कूफे में रही हो। जब मौला मुंतकिल हुए मदीना से तो मौला ने इमाम हसन को बुलाया और कहा कि जाओ बेटा अपनी बहनों को मदीने से लेकर आओ और देखो रात की तारीकी में आना, जब कूफे आना तो रात की तारीकी में आना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहनों को लेकर आए, दर कूफा पहुँचे, इंतज़ार कर रहे हैं, रात का अंधेरा छा जाए। अमीरुल मोमिनीन को इल्म हुआ, अमीरुल मोमिनीन खुद तशरीफ लाए, ऊँट की मार छाली और जिसमें ज़ैनब उम्र कुलसुम सवार थी एक दफ़ा लेके चले, वारिद कूफा हुए। एक दफ़ा का बेटा ज़ैनब ज़रा महमिल से पर्दा हटाओ, जनाब ज़ैनब पर्दा हटाया, कहा कि बेटा ये कूफे का बाजार है। अच्छा बाबा कूफे का बाजार है, पर्दा डाल दिया। फिर आगे चली सवाल, बेटा पर्दा उठाओ ये कूफे का पहला चौक है। अल्लाहु अकबर। बेटा ये कूफे का दूसरा बाजार है। अल्लाह अकबर। इसमें जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा बाजार में तो भाई जाते हैं, भैया अब्बास को बताएं मुझे क्यों बचा रहे हैं। मौला ने कहा ज़ैनब एक दिन आएगा, अरे मेरी शहजादी तू रसन बस्ता होगी, अरे इस बाजार में बेमकनऊ चादर अजरकुम अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तसव्वुर कीजिए बीवी का क्या आलम होगा। अरे जब एक दफा सदर दरवाजा कूफा में पहुंचे तो मुस्लिम की लाश नजर आई। अल्लाहु अकबर। यकीनन मुस्लिम ने सलाम किया होगा, बीवी शर्मिंदा कोई खिदमत नहीं कर सका। अल्लाहु अकबर। बहन ने भाई का जनाजा देखा, मुस्लिम ने कहा होगा बीवी मैं कत्ल हो गया, सिर्फ एक काम कर सका हूं कि आप आने वाली थी ना, जब कोई मेहमान आता है तो छिड़काव किया जाता है, कालीन बिछाए जाते हैं, आराम दे सफर का इंतजाम किया जाता है, बीबी ये सब कुछ ना कर सका, लेकिन मैं मुझे कूफे की गलियों में फिराया गया तो मेरे जिस्म ने कम से कम इतना जरूर कर दिया जो पत्थर और खार थे, अरे मेरे जिस्म ने हटा दिया, अरे मेरी शहजादिया, मेरी शहजादियाँ कूफे आ रही हैं। अल्लाह अकबर। बस अदादारो एक दफ़ा ये काफिला आ गया, एक दफ़ा दरबार इब्न ज़ियाद में आ गया। एक दफ़ा क्या हुआ, दरबार इब्न ज़ियाद में जनाब मुख्तार को लाया गया, अभी कैदी पीछे खड़े थे अदादारो। क्या हुआ, इब्न ज़ियाद ने कहा मुख्तार तुम तो कहते तुम्हारा हुसैन आने वाला है, वो तुम उसका इस्तकबाल करोगे। कहा कि हाँ मेरा मौला आएगा, मैं इस्तकबाल करूँगा। एक जगह तख्त को सामने किया, कहा कि ये है तेरा हुसैन। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा जलाल आया, एक दफ़ा किसी ने मुख्तार के कंधे पे हाथ रख दिया, मुख्तार आराम से मैं अली इब्नुल हुसैन हूँ मगर मैं तन्हा नहीं हूँ, अरे माए बहने अरे भूमिया मेरे साथ। आज रुकुम अल्लाह मैं तन्हा नहीं हूँ। बस और बस एक दफ़ा गुस्सा ठंडा हो गया, ज़ैद बिन अरकम रसूल के सहाबी मौजूद थे, देखा इब्ने ज़ियाद बेअदबी कर रहा है, कह के बदबख्त खबरदार हो जा, अरे बेअदबी न कर। कहा कि तुम सहाबी रसूल हो, तुम्हारा एहतराम कर रहा हूँ, कोई और होता उसकी गुद्दी से ज़बान खींच लेता। कहा वाय हो तुझ पर इब्ने ज़ियाद, अरे हुरमत रसूल की वजह से, अरे सहाबी होने की वजह से मैं तेरा एहतराम करता है, अरे रसूल ज़ादिया, अरे बेमकनऊ चादर, अरे जवाने जन्नत का सरदार। अजरकुम अल्लाह। अदादारो बस एक दफ़ा जब लई ने बहुत बदतमीजी की तो एक दफ़ा इमाम सज्जाद को गज़ब आया, कहा कि तू कब तक मेरी फुपी से बेअदबी और हम कलामी करेगा, ए
پست زادے کمین زادے، ایک دفعہ کہا اس نوجوان کو قتل کر دو، بس ایک دفعہ جناب زینب آ گئی، قسم خدا کی اگر چاہتا ہے علی ابن الحسین کو قتل کرنا، ارے پہلے مجھے قتل کرنا۔ ادرکم اللہ، بس عزادارو آخر میں چاہتا ہوں اس عذاب کے سب سے مظلوم شہید کا تذکرہ کرو۔ مصائب طولانی ہو رہے ہیں، آخری مجلس ہے، لیکن چاہتا ہوں دو جملے ضرور پڑھوں۔ عزادارو کربلا میں حسین کی مظلومیت کی سند علی اصغر ہیں، توجہ کیجیے گا، اور علی اصغر کی شہادت بھی بڑی عجیب شہادت ہے، بہت عجیب شہادت ہے۔ دیکھیے ایک ماں مختلف امتحان دیتی ہے، بہت سکون سے سنیے گا، محسوس کریے گا، اگر کسی ماں کا بچہ اسکول سے آنے میں دیر کر جائے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، دروازے پہ جاتی ہے، واپس آتی ہے، میرا بچہ تاخیر کا شکار کیوں ہو گیا؟ ایک دوسرا امتحان ماں کا کب ہوتا ہے، بچے کو کوئی زخم لگ جائے اور ماں مرہم پٹی نہ کر سکے، یہ دوسرا امتحان ہے۔ اور تیسرا امتحان ماں کا کب ہوتا ہے، جب بچہ بھوک سے جاں بلب ہو اور ماں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ عزادارو مادر اصغر نے یہ تینوں امتحان دیے ہیں، اللہ اکبر، امام زمان اپنے باپ عزتداروں تصور کر سکتے ہو، حسین گئے تھے لار باپ تیرے بچوں کا پانی پلا دوں، اللہ اکبر، بس عزتداروں تاخیر ہو رہی ہے، اثر صبح عاشور آپ نے اعمال کیے تھے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم میں قضا ہی و تسلیم الامر، اور یہ کس کا فعل تھا، یہ حسین کا فعل تھا، جب لاش اصغر کو لے جانا چاہتے تھے، سات قدم آگے بڑھتے تھے، پیچھے جاتے تھے، ارے ماں سے وعدہ کر کے لے کے گیا تھا، اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ، پٹی باندھ کر چھری پھیرنا آسان ہے، مگر ہاتھوں پہ، ارے چھ ماہ کے اصغر کا جنازہ، ماں کو دیر، ماں کو دیر، بچے کو دیر ہوئی، ماں پریشان ہوئی ہے، اور جب لاشا دیکھا تو زخمی زخمی علی اصغر کا گلا دیکھا، اللہ اکبر، بس ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر کیا چہرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ، تمہارا گریہ بکا قبول ہو جائے، بیوی سیدہ کے رومال میں عزادارو، اللہ اکبر۔ اور تیسرا وہ مقام تھا مادر اصغر کا کہ بچہ جا بلب تھا مگر ماں کے پاس کچھ نہیں تھا، بس عزادارو روایت کہتی ہے تو بھی ہم تفلو من الاذن الى الاذن، ارے تیر شعبے کا تیر چلا، بچہ ذبح ہو گیا۔ علماء نے، استادوں نے بیان کیا، ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس کو ذرا تصور کرنا، مچھلی جب پانی سے نکالی جاتی ہے تو پہلے اچھلتی ہے، پھر لمبی لمبی سانسیں لیتی ہے، اور پھر آخر میں اپنے منہ کو کھولتی ہے، تین حصوں میں مچھلی مرتی ہے، پہلے اچھلے گی، طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر لمبی سانس لے گی، وہ طاقت ختم ہو جائے گی، آخر میں اپنے منہ کو کھولتی ہے۔ تصور کر سکتے ہو، تین دن کا بھوکا شہزادہ، تین شعبے کا تیر جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ایک دفعہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ اچھلا، بچہ ایک دفعہ اچھلا، طاقت نہیں تھی، لمبی لمبی سانس لی، چھوٹے سے منہ کو کھولا، انا للہ وانا الیہ راجعون، بس عزادارو، بس ماں سے ایک دفعہ سامنا کرایا، حسین نے آ کر علی اصغر کو پشت خیام دفنا دیا۔ علی اصغر کو کیا کہا جاتا ہے؟ باب الحوائج اور ذو الشہادتین، جو دو مرتبہ شہید ہوا ہے۔ اثر عاشور کو ایک دفعہ جب لاشے پامال ہو رہے تھے، مادر اصغر دل پہ ہاتھ رکھے کہہ رہی تھی، یا باب دلہ شکریہ آپ کا، میرا بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہ کر سکے۔
اللہ اکبر، ماں کو اطمینان تھا، اور اس کے بعد ماں کی بے چینی ختم نہیں ہوئی، اب سروں کو گنتی کیا جانے لگا. ایک نابکار نے کہا، ارے میں نے دیکھا ہے، ہوتا ہے نے پشت خیام پر ایک قبر بنائی تھی، ششماہ کو وہاں دفنایا تھا، عزاداروں مجھے معاف کرنا، امام زمانہ مجھے معاف کرنا. ابن ایک دفعہ حکم دیا، ایک تازہ نفس گھوڑ سواروں کو ہاتھ میں نیزے دیے، ارے جاؤ سر زمین کربلا میں نیزے گوتے چلے جاؤ. خیام جل چکے، بیویاں چلے آسمان جمع ہے، ارے مادر ازگر دل کو تھام لو، ارے ایک شقی کا نیزہ زمین میں اترا، اب جو بلند ہوا علی ازگر کی. الا لعنة الله على القوم الظالمين. پتہ ہے زدارو، پہلی سواب ہو گئے، امام زمانہ نے زیارت ناہی ہم علی اصغر کا نام پڑھا ہے. اور پتہ ہے کہ جب مختار مجلس مماثرہ چاہتا ہو، مجلس تمام ہو گئی، سب ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، جب مختار بدلے لے رہے تھے، امام سجاد نے کسی قاتل کا نہیں پوچھا. امام سجاد نے پوچھا، ہرملا کا کیا ہوا؟ پوچھا مولا ہرملا کیوں؟ اگر ہرملا نے وہ تیر مارا ہے جو ہمارے قلب سے آج تک نکل نہ سکا. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب القلوب. بارے رہا اس گریے کا واسطہ، اس بکا کا واسطہ، ان ہائے حسین کی آوازوں کا واسطہ. بارے اللہ ہمارے آنسو کو ہماری بخشش، معرفت خدا، معرفت اہل بیت میں اضافے کا باعث پارا، محبت اہل بیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اذائے حسین کے ذریعے سے امام زمانے کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند جن کی گودیاں خالی ہیں، جنہوں نے التماس دعا کی ہے، جنہوں نے مریضوں کے لیے، قرضوں کی ادائیگی کے لیے، اسیروں کی رہائی کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، جنہوں نے جو جو دعا کی ہے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، بحق کے مساعد ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. آیت اللہ علیہ زندگی کو رہائی عطا فرما، ہمارے جتنے مسنگ پرسن ہم کو رہائی عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اس انجمن حاضر نے کہ جس نے اس ادا کا انتظام کیا، ان کے نوجوانوں کو سلامت رکھ، ان کے ایمان میں برکت عطا فرما، ان کی محبت حسین میں اضافہ عطا فرما، انہیں عزاداری کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارہ جس مرد و زن نے اس مجلس ادا کی برپائی کے لیے دام درہم سخر جو بھی قدم اٹھایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں معذور فرما. خداوندہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے قدم حسین کے. دنیا کی جو نعمت ہم سے لینا چاہتا ہے لے لے، مگر محبت و مودت اہل بیت کو ہم سے نہ لینا. بار اللہ دنیا میں جب تک رہیں اس درد سے وابستہ رہیں، اور آخرت میں ان کی شفا سے بہرمند فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.